لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران عزیز، گزشتہ جمعہ مکہ المکرمہ اور بیت اللہ کی کچھ فضیلت اور بعض برکتیں بیان کی گئیں. ویسے بیت اللہ کی بہت ساری برکتیں ہیں، ظاہری بھی ہیں اور باطنی بھی ہیں. بیت اللہ خود اللہ تعالیٰ کا عظیم الشان گھر ہے، تو بیت اللہ میں حجر اسود ہے، مقام ابراہیم ہے اور زمزم کا کنواں ہے. ان کے علاوہ بھی بے شمار خصوصیتیں ہیں. علماء کرام لکھتے ہیں حدیث پاک کی روشنی میں، مقام ابراہیم اور حجر اسود یہ دونوں جنت سے اتارے گئے تھے. حجر اسود دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن انسانوں کی خطاؤں نے اسے سیاہ کر ڈالا. حجر اسود کے اندر اللہ نے یہ خصوصیت رکھی ہے کہ جو صدق دل سے سچائی کے ساتھ اسے چھومتا ہے، اس کا بوسہ لیتا ہے، یہ پتھر اس کے گناہوں کو چوس لیتا ہے. اور مقام ابراہیم کی یہ خصوصیت رہی کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے اوپر کھڑے ہو کر بیت اللہ کی انہوں نے تعمیر کی. اور روایتوں میں آتا ہے کہ جب آپ کو اونچائی پر جانا ہوتا تو پتھر خود ہی اونچا ہو جاتا، اور نیچے آنا ہوتا تو پتھر نیچے آ جاتا. آج بھی اس پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم کے مبارک نشان موجود ہیں. بہت ہی مقدس پتھر ہے مقام ابراہیم بھی اور حجر اسود بھی. اور زمزم جو مکہ المکرمہ میں حاصل ہوتا ہے، اگر مکہ المکرمہ کا نقشہ دیکھیں تو پورے مکے میں زمین سے کہیں بھی پانی نہیں نکلتا ہے. مکہ المکرمہ میں جتنا پانی آتا ہے سب باہر سے آتا ہے، وہاں زمین سے اندر سے پانی نہیں نکالا جاتا، اس لیے کہ پتھریلی اور پہاڑی زمین ہے، دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں. حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی جہاں ایڑی تھی और आप एड़ी मार रहे थे उसी के नीचे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपना पर मारा तो जमजम का चश्मा निकल आया। और ऐसा अजीम शान पानी है जो अल्लाह ने सेहत के लिए मुफीद बनाया है और इतनी बरकत रखी है कि जब से जमजम का कुआं जारी है उस वक़्त से रोज़ाना सैकड़ों और हज़ारों टन निकाले जाते हैं लेकिन एक इंच का फ़र्क नहीं आया है। और उलमा लिखते हैं कि जमजम का पानी उसके अंदर ग़िज़ाइयत भी है, प्यास मिटाने की सलाहियत भी है कि प्यास भी बुझती है और भूख भी मिटती है। जैसे रोटी वगैरह है, भूख तो मिटती है लेकिन प्यास नहीं बुझती, और पानी से प्यास तो बुझती है लेकिन भूख नहीं मिटती। लेकिन जमजम का अल्लाह ने एक करिश्मा रखा है, उसके अंदर दोनों बातें रखी हैं। और फिर मानवी बरकत इस क़दर है कि जो जिस नीयत से पीता है अल्लाह ताला उसकी वो नीयत पूरी करते हैं, वो मुराद हासिल होती है। हदीस में है माउ जमजम लिमा शुरिब लहु, जिस मकसद के लिए पिया जाए माए जमजम वो मकसद ज़रूर हासिल होता है। हदीस पाक में भी दुआ बताई गई कि जमजम पीते हुए क्या दुआ पढ़ी जाए, अल्लाहुम्मा इन्नी असलुका इल्मन नाफिया व रिज़्क़न वासिया व शिफा मिन कुल्ली दा, ये दुआ बताई गई। तो जमजम बहुत ही मुतबर्रक और मुबारक पानी है, इस्लाम के हक होने की दलीलों में से एक दलील है कि वहाँ से बराबर पानी निकाला जा रहा है लेकिन एक इंच पानी कम नहीं हुआ, ना ही इंशाअल्लाह क़यामत तक हो सकता है। मदीनतुल मुनव्वरा में भी कदम कदम पर बरकतें हैं। अल्लाह ने अपने आखिरी रसूल आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसको आखिरी आराम गाह बना दिया। आप 53 साल मक्के में रहे और 10 साल मदीने में रहे, और ऐसे बहुत से मौके आए। आप अलैहि सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मदीनतुल मुनव्वरा में मुझे क़यामत तक रहना है। आप अलैहि सलातु वस्सलाम जो एक मर्तबा वहाँ से आ गए फिर आप वहाँ से कहीं और जाने का इरादा भी नहीं किए। आपके वजूद की बरकत से अल्लाह ने मदीनतुल मुनव्वरा को बाबरकत बना दिया। हदीस में आता है एक मौके पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ मांगी, ए अल्लाह हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्का के हक में दुआएं बरकत की है, मैं मदीने के हक में दुआएं बरकत करता हूँ। लिहाजा मक्कतुल मुकर्रमा को जितनी नेमतों से आप नवाजेंगे उससे दुगनी नेमतें मदीने को अता कीजिए। आपने दुआ फरमाई और तजर्बा कार कहते हैं मक्कतुल मुकर्रमा में जितनी फरावानी और आसानी से जितनी चीज़ें मिलती हैं मदीनतुल मुनव्वरा में अल्लाह ने दुगनी चीज़ें अता की हैं और बड़ी बरकत अल्लाह ने रखी है। मस्जिद नबवी है, मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने पर कि 40 नमाजें पढ़ी जाएं वो मुनाफ़क़त से बरी है, जहन्नम से बरी है और बड़ी फजीलतें आई हैं। मदीनतुल मुनव्वरा जाना और ख़ास तौर पर रोज़े अक़दस की ज़्यारत करके जाना और मस्जिद नबवी की ज़्यारत की नीयत से जाना बहुत ही अहम और मुस्तहब चीज़ है। اور شروع دور سے صحابہ کرام کے دور سے یہ بات چلی آ رہی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ مدینہ جانے والے روضہ اقدس میں حاضری کی نیت کریں اور مسجد نبوی کی حاضری کی بھی نیت کریں, دونوں نیتیں کریں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک روزہ ہے اس کے تعلق سے بہت سی حدیثیں ہیں. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا, من زارنی کنت لہ شہیدا او شفیعا یوم القیامت, جو میری زیارت کرے گا قیامت کے دن میں اس کے حق میں گواہ رہوں گا, اس کے حق میں سفارش کیا کروں گا, اس کے حق میں گواہ بنوں گا کہ یہ مومن ہے, ایمان والا ہے, اور اس کے حق میں سفارشی رہوں گا کہ اللہ سے سفارش کرا کے اسے جنت میں بھیجوں گا. ایک حدیث میں آتا ہے, من زار قبری وجبت له شفاعتی, جو میری قبر کی زیارت کرے گا میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی. ایک حدیث میں آتا ہے, من زار بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی, جو شخص میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کرے گویا اس نے زندگی میں میری زیارت کی ہے, میری زندگی میں اس نے میری زیارت کی ہے. یہ فضیلت, یہ مقام اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اپنے نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کو. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, من حج البیت ولم یزرنی فقد جفانی, جو بیت اللہ کا حج کرے اور میری زیارت نہ کرے اس نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے, اس کا رویہ میرے ساتھ ظالمانہ ہے کہ بیت اللہ آئے اور حج کرے اور میری زیارت کیے بغیر واپس ہو جائے. اس لیے دور اول سے یہ طریقہ رہا ہے. حجاج جو مکہ المکرمہ جاتے ہیں, الحمدللہ مدینۃ المنورہ جاتے ہیں, روضہ اقدس پر حاضری دیتے ہیں, اس حاضری کو بڑی نعمت اور بہت بڑی دولت سمجھتے ہیں. اس لیے ہمیشہ تمنا رہے, خدا کرے کہ وہ دن, خدا کرے کہ مدینے کو جائیں ہم, وہ دن خدا کرے کہ مدینے کو جائیں ہم, خاک در رسول کا سرما لگائے ہم, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر جو خاک ہے اس کا سرما بنا کر لگائیں. شاعر جو کہتا ہے عظمت کے ساتھ, ہر مسلمان کی یہی تمنا ہونا چاہیے, یہی طریقہ ہونا چاہیے, وہ دن خدا کرے کہ مدینے کو جائیں ہم, خاک در رسول کا سرما لگائے ہم. لہذا مدینۃ المنورہ کے تعلق سے ایک دو بات نہیں ہے, سینکڑوں ہزاروں باتیں. صحابہ اکرام کا معمول تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر پر حاضر ہو کر صلاۃ و سلام پڑھا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جب بھی سفر سے آتے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر پر جاتے اور یوں سلام بھیجتے, السلام علیک ایہا النبی, پھر السلام علیک یا ابا بکر, پھر کہتے السلام علیک یا ابتاہ, اے نبی آپ پر سلام, اے ابو بکر آپ پر سلام, اے میرے پیارے ابا آپ پر سلام. ابن عون کہتے ہیں حضرت نافع جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے خاص شاگرد ہوتے ہیں, 30 سال تک انہوں نے آپ کی خدمت کی ہے اور آپ کی شاگردی حاصل کی ہے حضرت نافع نے عبداللہ ابن عمر کی. ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ عبداللہ ابن عمر روضہ اقدس پر حاضر ہو کر سلام پڑھا کرتے تھے, سلام کہا کرتے تھے, تو فرمانے لگے میں نے 100 مرتبہ بلکہ اس سے زیادہ سنا ہے روضہ اقدس پر آپ کو سلام پڑھتے ہوئے. کیا کہہ رہے ہیں کہ 100 مرتبہ بلکہ اس سے زیادہ میں نے حضرت ابن عمر کو روضہ اقدس پر سلام پڑھتے ہوئے سنا ہے. وہ یوں سلام پڑھتے تھے، السلام علی النبی، السلام علی آبا ابی بکرنی صدیق، السلام علی ابی، یعنی مختلف الفاظ سے سلام کہا کرتے تھے. یہ معمول رہا ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ روضہ اقدس پر حاضری ہو تو ہمارا منہ روضہ اقدس کی طرف عظمت کے ساتھ، قبلے کی طرف پیٹ کر کے عظمت کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منہ کر کے ہم یہ کہیں، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے التحیات میں ہے، یہ الفاظ کہنا زیادہ فضیلت ہے، اس طرح سے سلام پڑھا جائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ جب بھی سفر سے آتے روضہ اقدس پر سلام پڑھا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب بیت المقدس فتح فرمایا اور بیت المقدس والوں سے صلح کی تو بہت بڑے یہودی عالم کعب احبار، حضرت کعب احبار آئے. بہت بڑے یہودی عالم تھے، تورات یاد تھی، وہ آئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیے. حضرت عمر ان سے فرمانے لگے، کیا آپ کے لیے ممکن ہے کہ میرے ساتھ آپ مدینہ چلیں؟ ممکن ہے کہ آپ میرے ساتھ مدینہ چلیں اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کر کے اس کے فائدے سے مالا مال ہو جائیں، اس کے فائدوں سے مالا مال ہو جائیں، کہ آپ یہ کر سکتے ہیں؟ تو کعب احبار کہنے لگے، ضرور یہ کام میں کروں گا، یہ کام میں کر سکتا ہوں. پھر وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ آئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب مدینۃ المنورہ پہنچے تو پہلے روضہ اقدس پر حاضر ہوئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے صلاۃ و سلام پڑھا. اسلام کے پانچویں خلیفہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کو علماء نے پانچواں خلیفہ راشد کہا ہے. چار خلفۂ راشدین تو مشہور ہیں، لیکن امت نے اور امت کے علماء نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو پانچواں خلیفہ راشد مانا ہے. آپ کا معمول تھا کہ آپ ملک شام سے یہ قاصد اکثر بھیجتے تھے جو روضہ اقدس پر آ کر عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا سلام اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچاتا تھا. سلام کسی قاصد کے ذریعے سے بھیجا کرتے تھے اور وہ قاصد روضہ اقدس پر آ کر ان کا سلام اللہ کے نبی کو پیش کرتا تھا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے، جو شخص دور سے میرے اوپر درود پڑھتا ہے، سلام پڑھتا ہے، فرشتے میرے پاس پہنچاتے ہیں، اور جو شخص قریب آ کر سلام کرتا ہے تو میں خود اس کو سنتا ہوں. اور حدیث میں ہے، جو اخلاص کے ساتھ یہ کام کرتا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے. لہذا جو جن کی قسمت اور جن کے مقدر میں اللہ نے حاضری رکھی ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ ہر مسلمان تمنا کرے، جو حرمین اور بلدین مکرمین جا رہے ہیں، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ سارے آداب کی رعایت کے ساتھ جائیں. ایسا نہیں کہ تاج محل کی طرح سے روضہ اقدس کے سامنے کھڑے ہو کر فوٹو لیں، اور کسی اور مقام کی طرح سے بے ادبی کریں، اور مدینۃ المنورہ اور روضہ اقدس یوں جائیں گویا کوئی تفریح کر رہے ہیں، کسی تفریح کا سامان ہو رہا ہے. نعوذ باللہ من ذالک، یہ طریقہ ہلاک کر دے گا. ایسا نہیں ہے. مدینۃ المنورہ میں आज भी जब हम जाते हैं तो उसकी जो फसील है, यानी जहाँ से मदीनतुल मुनव्वरा का शहर शुरू होता है फसील है, वहाँ बोर्ड लिखा हुआ है कि यहाँ नबी हैं लिहाजा आवाज़ बुलंद न करो। सूरह हुजरात की पहली आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ آپ کی زندگی میں بھی یہ بات تھی، آج بھی یہ بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، دو شخصوں کی بات کرنے کی آواز آئی، دو شخص کچھ زور سے بول رہے تھے۔ صائب بن یزید کہتے ہیں، میں ایک طرف سو رہا تھا، اتنے میں میرے اوپر ایک کنکری آ کر پڑی، تو میں نے دیکھا کس نے ماری ہے، پھر جو سر اٹھا کر دیکھا حضرت عمر نے میرے اوپر کنکری پھینکی تھی۔ مجھے بلایا اور بلا کر کہا، جاؤ وہ جو دو شخص باتیں کر رہے ہیں ان کو بلا کر لاؤ۔ میں گیا اور بلا کر لایا، وہ کانپ رہے تھے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہاں سے ہو؟ کہا طائف والے ہیں۔ فرمایا مدینے والے ہوتے تو ضرور سزا دیتا، اللہ کے نبی کی مسجد میں آوازیں بلند کرتے ہو۔ اسی لیے آج بھی مدینۃ المنورہ انتہائی پرسکون شہر ہے اور انتہائی اطمینان اور بشاشت کے ساتھ پورے وقار کے ساتھ وہاں رہنے والے رہتے ہیں، شور و غل بہت کم ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر میں زندہ ہیں، اور جو درود پڑھا جاتا ہے دور سے جو پڑھتے ہیں فرشتے پہنچاتے ہیں، اور جو قریب پہنچ کر پڑھتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام براہ راست خود سنتے ہیں۔ قبر میں زندہ ہونے کا مطلب برزخی زندگی ہے، دنیاوی زندگی نہیں، برزخی زندگی۔ برزخی زندگی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت زیادہ حاصل ہے، اسی وجہ سے کسی نبی کے جسم کو کبھی مٹی نہیں کھاتی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام کر رکھا ہے کہ زمین نبیوں کا جسم کھائے۔ زمین نبیوں کا جسم نہیں کھاتی، اللہ نے حرام کر رکھا ہے۔ نبی اپنی قبر میں زندہ ہیں، اسی وجہ سے ان کی بیویوں سے نکاح جائز نہیں ہے۔ نبی اپنی قبر میں زندہ ہیں، اسی وجہ سے ان کی میراث تقسیم نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو گئی لیکن آپ کی میراث تقسیم نہیں ہوئی، جو میراث تھی غربا میں تقسیم کر دی گئی۔ حضرت فاطمہ نے حضرت ابو بکر سے میراث کی تقسیم کا سوال کیا کہ میرے ابا کی میراث تقسیم کی جائے، تو حضرت ابو بکر نے حدیث سنائی، فرمایا نحن معشر الانبیاء، ہم انبیاء کی جماعت، ہماری میراث تقسیم نہیں ہوتی ہے، ہم جو کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ لہذا آپ کی ایک زمین تھی وہ بھی صدقہ ہو گئی، اور کچھ جو کچھ میراث تھی وہ بھی صدقہ ہے، صدقہ کے طور پر اس کو تقسیم کر دیا گیا، کسی وارث کو کوئی چیز نہیں دی گئی۔ اور بھی بہت سی باتیں ہیں، اس لیے نبی اپنی قبر میں زندہ ہوتے ہیں، برزخی زندگی ہوتی ہے اور پوری قوت کے ساتھ ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر سے بعض نیک بندوں نے جب انہوں نے آپ کو سلام کہا، السلام علیک ایہا النبی، تو وعلیک السلام کا جواب بھی سنا ہے، اور اس پر ایک دو نہیں ہزاروں گواہ ہیں، سننے والے ہیں۔ اس لیے مدینۃ المنورہ اللہ تبارک و تعالی نے جیسے دو عیدیں دی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ایسے دو مقام دیے ہیں، ایک مسجد حرام مکہ المکرمہ کی ہے، ایک مسجد نبوی مدینۃ المنورہ کی ہے، اور یہ دونوں انتہائی مقدس ہیں۔
مدینت المنورہ میں ریاض الجنہ ہے، وہاں جنت کے پتھر ہیں مکہ المکرمہ میں، تو اللہ نے دو چار صفوں کو، پوری دو چار صفوں کو جنت کا ٹکڑا بنا دیا ہے، دو چار صفیں پوری جنت کا ٹکڑا ہو چکی ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور میرے منبر کے مابین جو مقام ہے وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں پھر پیش نظر گنبد خضرا حرم ہے، پھر نام خدا روضۂ جنت میں قدم ہے۔ اللہ کا نام لیتے ہیں، روضۂ جنت میں قدم رکھتے ہیں، ریاض الجنہ ہے، اس کو جنت کا ٹکڑا بتایا گیا، وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، مقدس مقام ہے، اور تجربہ کرنے والوں کے سینکڑوں ہزاروں تجربے ہیں، اس لیے اس مقام کی فضیلت بھی حاصل کرنی ہے۔ مدینۃ المنورہ میں جنت البقیع ہے، بقیع غرقد اس کا پہلا نام ہے، آج اسے جنت البقیع یا مقبرۃ البقیع کہتے ہیں، وہاں 10,000 صحابہ مدفون ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہفتہ میں ایک بار یا ماہانہ جیسے موقع ہوتا آپ وہاں تشریف لے جاتے اور بقی والوں کے حق میں دعائے مغفرت فرماتے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن جنت البقیع سے، بقیع قبرستان سے اٹھنے والے، زندہ ہونے والے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت چلے جائیں گے۔ 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت جائیں گے۔ 70,000 سے مراد 70,000 بھی ہو سکتے ہیں، یا زیادتی کو بھی بیان کیا جا سکتا ہے، عربی کا ایک انداز ہوتا ہے کہ زیادتی کو بیان کرنے کے لیے ایسے الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جنت البقیع میں 10,000 صحابہ ہیں اور بڑے اولیاء تابعین ہیں، بنات النبی ہیں، اور بھی اللہ نے بہت سارے نیک بندوں کو وہاں دفن ہونے کی اور اس کا حصہ بننے کی توفیق بخشی ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مدینہ میں مرنے کی اور مدینے میں وفات کی تمنا کیا کرو۔ ہمارا شمار کیا ہے؟ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک، اے اللہ اپنے راستے میں مجھے شہادت نصیب فرما اور میری موت تیرے رسول کے شہر میں ہونا نصیب فرما، کہ میری موت تیرے رسول کے شہر میں ہو جائے، یہ سعادت مجھے نصیب فرما۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دعا قبول ہوئی کہ شہید بھی ہوئے مدینۃ المنورہ میں، اور مدینۃ المنورہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں آپ کو جگہ نصیب ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دعا اللہ نے قبول فرمائی۔ مدینۃ المنورہ میں ایک دو نہیں، بے شمار مقدس مقامات ہیں۔ ایک اہم مقدس مقام مسجد قباء ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے اسی محلے میں ٹھہرے تھے، اس کو بنو عمرو بن عوف کہا جاتا ہے، اس محلے کو بنو عمرو بن عوف کہا جاتا ہے، وہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ٹھہرے۔ اور سیرت طیبہ کی کتابوں میں آتا ہے کہ 14 دن آپ وہاں ٹھہرے رہے۔ اسی وقت آپ نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی، یا بعد میں رکھی، دونوں روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ نے صحابہ سے فرمایا چلو قباء والوں کے پاس جاتے ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر وغیرہ ساتھ ہو گئے۔ اللہ کے نبی قباء والوں کے پاس گئے تو انہوں نے آپ کا استقبال کیا، خوشی خوشی خیر مقدم کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں نیزہ تھا، آپ نے نقشہ بنایا، نقشہ بنا کر کچھ آپ نے کھدوایا، اس کے بعد آپ نے ایک پتھر اپنے ہاتھ سے رکھا، پھر حضرت ابو بکر سے فرمایا میرے پتھر کے بازو میں تم ایک پتھر رکھو. عمر سے فرمایا کہ اس کے بازو میں تم ایک پتھر رکھو. حضرت عثمان سے فرمایا اس کے بازو میں تم ایک پتھر رکھو. پھر لوگوں سے فرمایا کہ اس نقشہ کے اندر تمہاری جہاں جہاں مرضی ہے وہاں پتھر رکھتے چلے جاؤ. تو صحابہ نے پتھر رکھ دیے, مسجد بن گئی. ایسی شاندار مسجد, یعنی سادہ اور انتہائی سادگی کے ساتھ لیکن بابرکت اتنی مسجد بنی کہ اللہ نے کہا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ. یہ مسجد, اس کی بنیاد تقوی کے اوپر رکھی گئی ہے. اے پیغمبر, یہ مسجد اس لائق ہے کہ آپ وہاں جا کر نماز ادا کریں. اللہ کہہ رہے ہیں پیغمبر نے اپنے ہاتھ سے بنیاد رکھی, حضرت ابو بکر وغیرہ سے بنیاد رکھوائی, اب اللہ کہہ رہے ہیں یہ مسجد اس لائق ہے کہ آپ وہاں جا کر نماز ادا کریں. اسی لیے حدیث میں آتا ہے غالباً عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی پیدل کبھی سواری پر مسجد قبا جاتے تھے اور وہاں جا کر دو رکعت ادا کرتے تھے. اور ایک حدیث میں آتا ہے جو مسجد قبا جا کر دو رکعت ادا کرے اسے ایک عمرہ کا ثواب ملتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے ہفتہ کے دن جانا چاہیے. ہاں, علماء نے لکھا ہے ہفتہ کے دن نصیب ہو جائے اچھی بات, ورنہ جب بھی موقع ہو چلے جائیں, ایک بار جائیں دو بار جائیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جایا کرتے تھے. مدینۃ المنورہ میں احد پہاڑ ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام احد پہاڑ سے اتنی محبت کرتے تھے. آپ نے فرمایا احد جبل یحبنا ونحبه. احد ایسا پہاڑ ہے, ہم اس سے محبت رکھتے ہیں, وہ ہم سے محبت رکھتا ہے. ہم کہیں وہ تو پتھر ہے, بے جان ہے, بے عقل ہے, اسے حیات سے کیا تعلق, لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ ہم سے محبت کرتا ہے, ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اسی لیے حدیث میں آتا ہے ایک موقع پر اللہ کے نبی حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان احد پہاڑ کے اوپر کھڑے ہوئے تھے. احد پہاڑ خوشی سے جھومنے لگا, حرکت کرنے لگا, ہلنے لگا. اللہ کے نبی نے پیر مارا, پیر مار کر فرمایا ٹھہر جا, تیرے اوپر ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے, دو شہید ہیں. یہ کہنا تھا کہ پہاڑ جو ہل رہا تھا ٹھہر گیا اور اس نے اپنی حرکت بند کر ڈالی. ایسی بہت ساری فضیلتیں ہیں. مسجد قبلتین, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینۃ المنورہ گئے تھے تو 16 یا 17 مہینے تک آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. اللہ کا حکم آیا تھا اور آپ کی بڑی خواہش تھی کہ بیت اللہ ہی آپ کا قبلہ ہو جائے اور وہی کا انتظار کرتے تھے. بنو سلیمہ ایک محلہ ہے, وہاں ام بشر نے آپ کی دعوت کی تھی. ان کی دعوت پر آپ وہاں گئے تھے بنو سلیمہ میں. دعوت سے فارغ ہونے کے بعد ان کے محلے میں, محلے کی مسجد میں آپ ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے. 2 رکعت آپ نے بیت المقدس کی طرف پڑھائی, وہی نازل ہو گئی کہ فولی وجہک شطر المسجد الحرام. اے پیغمبر, اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیجئے. تو بقیہ 2 رکعتیں آپ نے بیت اللہ کی طرف کر کے رخ کر کے نماز پڑھائی. مسجد قبلتین ہے. ایک مسجد مسجد اجابہ ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع پر وہاں گئے اور بہت دیر تک دعا مانگتے رہے. آ کر آپ نے فرمایا میں نے اللہ سے 3 دعائیں مانگی, اللہ نے میری 2 دعائیں قبول کر لی اور 1 دعا قبول نہیں کی. اس لیے علماء لکھتے ہیں مسجد اجابہ جا کر دعائیں کرنا قبولیت کی جگہ ہے. بہرحال یہ سب باتیں اس لیے کہی جاتی ہیں کہ جو فضیلت ہے وہ برائے نام نہ رہے. جو برکتیں ہیں, جو حجات جاتے ہیں, ذمہ داری ہے اوروں کی, دیکھا دیکھی غلط چیزوں میں, غلط کاموں میں نہ لگیں, پورے آداب کے ساتھ حج کیا جائے اور زیارت کی جائے, روز اقدس پر حاضری دی جائے اور وہاں کی برکتوں سے مالا مال ہو کر آنے کی کوشش کی جائے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے.